السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور 18 پارہ آیت نمبر 27. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ کل ہم نے سورہ نور کے ابتدا میں پڑھا تھا کہ سورہ نور کا پہلی بات تو پس منظر کہ کس تناظر میں وہ نازل ہوئی تھی، اور دوسری بات معاشرے کو جو اصول دیے گئے وہ اصول دراصل اس بات پر مبنی تھے کہ معاشرے میں بے حیائی کا خاتمہ ہو، ایک اچھا پاکیزہ معاشرہ قائم کیا جا سکے. ایون کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دی گئی کہ وہ کسی پر الزام لگا سکتا ہے، اور اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو الٹا اسی کو سزا دی جائے گی جب تک کہ وہ ثبوت مہیا نہ کر دے. اور ثبوت کے لیے بھی اتنی کڑی شرط رکھی گئی کہ چار گواہوں کو وہ نہ لائے، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تب تک اگر وہ ثبوت نہیں لاتا ہے تب تک وہ اس الزام کو آگے نہیں بڑھا سکتا. پھر شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو لعان کا معاملہ تھا کہ آپ کسی بھی طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے لیکن آپ لوگ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے یہ سزا کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے جس کو حد کہتے ہیں. تو کوئی کتنا بھی غیرت والا ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جان لینے کا اختیار کسی کو نہیں دیا. قاضی کے پاس پہلے فیصلہ ہوگا، اور قاضی پہ جب فیصلہ کرے گا تو اس وقت پھر وہاں پر لعان ہوگا مسجد میں یا عدالت میں، اور اس کے بعد دونوں میں جدائی ڈال دی جائے گی. پھر دونوں کے ایک دوسرے سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. جو بچہ ہوگا وہ صرف ماں کی جائیداد میں حصہ پائے گا، باپ کی جائیداد سے نہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی. پھر خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور یہ بھی اس لیے دراصل کیا گیا کہ تاکہ ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہو، کہ جو خراب لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں میں مکس ہو کر انہیں بھی الٹا معاشرے کو سوسائٹی کو خراب نہ کر دیں. آئیے دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یہ آیت بھی دراصل بہت اہم آیت ہے، خصوصاً گھروں میں جانے آنے کے آداب، اور گھروں میں بھی ایک دوسرے کے کمرے میں جانے آنے کے آداب سورہ نور میں ہمیں ملتے ہیں. تو یہاں پر ایک دوسرے کے گھر میں جانے کے آداب بتائے گئے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. سب سے پہلی بات تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت لے کر جایا جائے، اور لفظ استعمال ہے تستانسو، جب تک کہ گھر والوں کی رضامندی نہ لے لو. ایسا نہیں کہ آپ نے نوک کر دیا، انفارم کر دیا اور پھر بھی آپ بے دھڑک گھسے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہا گیا. بلکہ تستانسو، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انس کا، اور انس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مانوس ہونا. تو سامنے والا جب تک کہ آپ کو دیکھ کر پہچان نہ لے اور آنے کی اجازت نہ دے دے تب تک کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا ہے. یہ ایسے بہترین آداب اور اصول بیان کیے گئے ہیں اسلام میں جو اس سے پہلے معاشرے میں رائج نہیں تھے. اس زمانے میں عرب کی جو سوسائٹی تھی اس میں جو ماحول تھا اور جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ گھروں پر پردے نہیں پڑے ہوتے تھے، اکثر گھروں پر دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، اور جس کا جب دل چاہتا جس طرح چاہتا کسی کے گھر میں داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے بعض اوقات جو عورتیں ہوا کرتی تھیں یا گھر کے لوگ ہوتے تھے کچھ بری حالت میں، کچھ ایسی حالت میں نظر پڑ جاتی جو پسندیدہ نہیں ہے. اسی لیے اس کو رواج دیا گیا اور ایک طرح سے اصول بنا دیا گیا اسلامی سوسائٹی کا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے آپ داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر داخل ہونا بھی تو تب تک سامنے والا اجازت نہ دے دے اس وقت تک آپ داخل نہیں ہو سکتے. اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر بغیر کچھ دل میں خیال لائے واپس چلے جانا ہے، لوٹ جانا ہے. اس قدر اعلیٰ معیار آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایک مومن سے کیا تقاضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے کہ اسلامی جو معاشرہ قائم ہو، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی نہ ہو، جس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی کینہ حسد نہ پایا جائے، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ہو. آپ خود سوچیں کہ اتنے جو بہترین اصول دیے گئے، اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن جو کتاب ہے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ تو کیا یہ ایسی بغیر سمجھے مجھے پڑھ لینے کی کہ روزانہ ثواب کے لیے اس کو پڑھ لیا جائے، یا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بخش دیا جائے بس. اگر بغیر سمجھے مجھے پڑھنا ہوتا اور بخش دینے کے لیے ہوتی یہ کتاب تو پھر یہ ایسے اصول کیوں بیان کیے جاتے؟ اس میں آپ بتائیے. اور یہ سارے اصول کس سے متعلق ہیں؟ یہ مرنے کے بعد سے متعلق ہیں یہ سارے جو دیے گئے ہیں ہم کو رولز، ڈسپلن، اصول، یا پھر زندگی سے متعلق ہے نا؟ تو زندہ لوگوں کی کتاب ہے یہ، مرے ہوئے لوگوں کی کتاب نہیں ہے. یہ زندہ لوگوں کے لیے آئی تھی اور زندہ لوگوں پر ہی اپلائی ہوتی ہے اور اپلائی کی جاتی ہے. مرے ہوئے لوگوں پر نہیں اپلائی کی جاتی کتاب، یا وہ لوگ اس کے اصول کو نہیں اپناتے کیونکہ وہ تو چلے گئے اس دنیا سے. تو یہ زندہ لوگوں کے لیے آئی ہے. اور یہ جو اصول بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے ایک معاشرے میں رہنا ہے، ایک دوسرے کے یہاں جانے آنے کا انداز کیا ہوگا، لین دین کا انداز کیا ہوگا، اس لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک دوسرے کے گھر جایا جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا کہ جب کسی کے گھر میں جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا کہ آپ کسی کے گھر جاتے تو سائڈ میں کھڑے ہوتے تھے، دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے. اور آپ نے دوسروں کو بھی منع کیا کہ جب کسی کے گھر جائیں تو سامنے نہ کھڑے ہوں، کیونکہ جیسے ہی دروازہ کھولا جائے تو ایسا نہ ہو کہ سامنے اگر ہو سکتا کوئی محرمات ہو، عورتیں ہوں، خواتین ہوں، تو ان پر نظر پڑ جائے. لہٰذا نوک کرنے کے بعد آپ سائڈ میں کھڑے ہوں گے. اور نوک دراصل کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ آج کل تو گھر بہت بڑے بڑے ہیں، اگر آپ سلام کرتے ہیں تو اندر والوں کو سنی نہیں آتا ہے. تو آج کل ڈور بیل جو ہوتی ہے، رنگ ہوتی ہے، یا جو بھی طریقہ کار ہے، نوک آپ کرتے ہیں دروازے کو، تو یہ طریقہ کار ہوگا. آپ نوک کریں گے، سائڈ میں کھڑے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ سامنے والا دروازہ کھولتا ہے یا نہیں کھولتا ہے. تین دفعہ آپ نوک کریں گے، تین دفعہ نوک کرنے کے بعد سامنے والے نے دروازہ نہیں کھولا، آپ بغیر دل میں کوئی خیال لیے واپس چلے جائیں گے. اس کے بارے میں جو ہم کو احادیث ملتی ہیں، روایت ملتی ہیں، کئی احادیث ملتی ہیں، لیکن ان سب کا لب لباب یہی ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی شخص اس طرح سے جھانکے تو اللہ کے رسول نے پرمیشن دی ہے کہ تم چاہے تو اس کی آنکھ بھی پھوڑ سکتے ہو. اس قدر تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی کے گھر میں نہ دیکھا جائے. اور یوزلی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر جب ہم گلیوں میں سے گزرتے ہیں، جو ہمارے مسلم محلے ہیں یا کوئی بھی محلوں میں سے گزرتے ہیں، روڈ پر سے اگر ہم پیدل جا رہے ہیں، اگر اتفاق سے، یوزلی کیا ہوتا ہے آپ بتائیے؟ دونوں طرف دو طرف گھر ہیں سمجھے، تو ہم کیا ہوتا ہے دیکھتے ہوئے جاتے ہیں. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اچھا ادھر بھی دیکھیں، ادھر بھی دیکھیں، کوئی گھر میں اتفاق سے دروازہ کھلا مل گیا تو اندر تک کا منظر سارا نظر آ جاتا ہے. تو یہی تو گھر میں دیکھنے ہی کے لیے تو منع کیا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں نظر نہ ڈالی جائے، تاکہ جو گھر کے اندر کے لوگ ہیں ان پر نظر نہ پڑے. اس قدر خیال رکھنے کے لیے کہا گیا. اسلام فردن فردن تربیت کر رہا ہے، قرآن ہماری، اور اجتماعی طور پر بھی تربیت فرما رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ انفرادی طور پر تربیت اور اجتماعی طور پر تربیت، یہ معمولی بات نہیں ہے. ایسے اصول آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے جو اسلام اصول ہمیں دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دین فطرت ہے، یہ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو ظاہر سی بات یہ دین فطری دین ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جانتے کہ کیا چیز میں ہمارے لیے بھلائی اور کیا چیز میں برائی ہے. تو لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میری خواہش ہی رہ گئی کہ میں کسی کے گھر جاؤں، ڈور نوک کروں اور سامنے والا ڈور نہ کھولے، اور میں بغیر دل میں کوئی کینہ حسد لیے واپس آ جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے گھر گئے، آپ نے تین دفعہ سلام کیا اور وہ صحابی نے دروازہ نہیں کھولا. آپ واپس پلٹ کر جانے لگے تو فوراً وہ صحابی دروازہ کھول کر آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل میں آپ کی سلامتی کی دعا اپنے لیے لینا چاہتا تھا، میں آہستہ آہستہ اندر آپ کا جواب دے رہا تھا. اور انہوں نے پھر اس کے لیے معافی چاہی اور پھر دروازہ کھولا. تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس وقت اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے، نبی تھے آپ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ واپس پلٹ گئے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ تین دفعہ بھی اگر کسی نے نہیں کھولا تو ہم کھڑے رہیں گے دروازے پر، آدھے گھنٹے تک ڈور پر بیل بجاتے رہیں گے یا نوک کرتے رہیں گے، کسی طرح سے دروازہ کھلوا کر ہی رہیں گے، یا کھڑکیوں پر جا کر نوک کریں گے، یا پیچھے کے دروازے جائیں گے کہ اچھا ایسے کیوں نہیں، دروازہ کیوں نہیں کھول رہا ہے، کیا بات ہے. جبکہ طریقہ کار کیا ہے کہ تین دفعہ نوک کرنے کے بعد اگر کسی نے نہیں کھولا تو کیا کریں آپ، پھر واپس چلے جائیں، اور وہ بھی دل میں برا خیال نہ آئے. لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، اگر آپ گئے کسی کے گھر پہ یا کوئی آپ کے گھر پر آیا، ہو سکتا ہے اتفاق سے کچھ سچویشن ایسی ہو کہ گھر میں اس وقت آپ دروازہ نہیں کھول سکتے ہوں، تو سامنے والا کیا کرتا ہے آپ بولیے، کیا سوچتا ہے، برا مان جاتے ہیں نا. پھر کئی مہینوں ان کے گھر نہیں جایا جاتا جب تک کہ خوب معافیا نہ مانگ لی جائے، منایا نہ جائے، ان سے تعلق ہی توڑ دیا جاتا ہے، ناطا توڑ دیا جاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھلا تعلق توڑنا یا ناطا توڑ دینا، یہ کیسے اسلام ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دیتا. اور پھر طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہر حال میں نوک جب کریں گے تو سائڈ میں آپ کھڑے رہیں گے، سامنے نہیں کھڑے رہیں گے. کسی کی کھڑکی میں سے جھانکنا، کسی کے دروازے میں سے جھانکنا، یہ سب معیوب ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ایون انسان جب اپنے گھر میں بھی جا رہا ہے، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری والدہ بہت بوڑھی ہے، وہ اٹھ بھی نہیں سکتی، ان کا سارا کام میں کرتا ہوں، کہ جب بھی میں جاؤں ان کے گھر میں، اپنے گھر میں، تو کیا میں سلام کر کے جاؤں یا گلا کھنکار کے جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ وہ بار بار پوچھتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری والدہ کے جسم کے حصے پر تمہاری نظر پڑ جائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر اس لیے اپنے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں جب آئیں، چاہے وہ گھر میں ہسبینڈ ہو، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، والد ہوں، جو بھی ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہوں، چاہے وہ ہر وقت پانچ وقت کی نماز کے لیے کیوں نہ جا رہے ہوں، لیکن جب واپس آئیں تو تھوڑا سا یا تو گلا کھنکاریں یا کچھ ایسی مانوس آواز نکالیں جس سے گھر والے الرٹ ہو جائیں کہ اچھا کوئی آ رہا ہے، ہے نا؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوپٹہ صحیح نہیں ہوتا، یا بعض اوقات انسان کسی اور سچویشن میں بیٹھا یا لیٹا ہوتا ہے، تو گھر والے بھی جب آئے تو ان کی نظر اس طرح سے نہ پڑے۔ اور ہمارے یہاں پر یہ رواج ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچپن سے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی نا، تو پھر بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ کہتے چلو اپنے ہی گھر میں ہم پوچھ کر آئیں اور بول کر آئیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پہلے اطلاع، جب کہیں باہر سے آتے آپ تو پہلے اطلاع کرواتے گھر پر، اور پہلے مسجد نبوی جاتے تھے کہ گھر والے تیار ہو جائیں، بعد میں واپس آتے۔ اور اگر روزانہ کا بھی جو معاملہ ہوتا تھا، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ ایسی آواز پیدا کرتے جس کی وجہ سے پہلی بات تو سلام کیا جاتا، اس کے علاوہ بھی ایسی مانوس آواز پیدا کی جاتی جس کی وجہ سے گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں کوئی داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ گھر میں، جب اپنے ہی گھر میں داخل ہوں، تب بھی ہم کیا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی آواز نکالیں۔ اور ہمارے یہاں پر تو کیا اصول ہے کہ اپنے گھر کی تو دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہو گئی، باہر جب دوسروں کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا کرتے ہیں، بے دھڑک اندر جتنے بھی کزنس ہیں، چچاؤں کے بیٹے یا تایا کے بیٹے یا پھوپھیوں کے بیٹے یا رشتہ داروں میں سے کوئی بھی، یا اپنے ہی رشتہ داروں میں سے خواتین ہی کو لے لیں، کبھی بھی رشتہ دار خواتین رنگ کر کے نہیں آتی، یا کبھی بھی رشتہ دار جتنے بھی لوگ ہیں وہ بے دھڑک اندر گھس آتے ہیں اور داخل ہو کر پوچھتے کہ ارے بھائی کہاں ہیں گھر کے سارے لوگ، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کب سے ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، کسی پر نظر ہی نہیں پڑی۔ جی، روم تک آ جاتے ہیں، بیڈ روم تک آ جاتے ہیں، اور یہ تک نہیں سوچتے کہ چلے پہلے آپ کی دیورانی جٹھانی کا گھر تھا، اب ان کی بہویں آ گئی ہیں، اب ان کی بہویں گھر میں، تو اب ویسے تھوڑی رہ سکتا ہے ماحول۔ جب گھر میں بہویں ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ باہر سے اطلاع دینی چاہیے کہ آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت تو لینے کہ گھر کی بہو بیٹیاں ذرا اچھے سے اپنے طور پہ اس طرح سے ہو جائیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اور کہتے کہ لوگ رشتہ داروں کو بھی پوچھنے کی ضرورت ہے، برا مان جاتے ہیں اگر اس طرح سے کہیں کہ رشتہ داروں کو تو بالکل چھوٹ اور آزادی کہ جیسے چاہیں گھر میں داخل ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی بہترین اصول ہے، اور جو گھر کے اندر کے اصول ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے، سورہ نور کے آخر میں وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، سب کی اللہ کو خبر ہے۔ جیسے دکانیں وغیرہ ہیں، شاپس ہیں، مارکیٹس ہیں، مسجدیں ہیں، ہوٹلس ہیں، ان سب میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ وہ چیزیں اسی لیے بنی ہیں، لیکن گھروں میں داخل ہونے کا معاملہ الگ ہوگا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکى لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے وہ مملوک اور زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہی نہ چلا کریں کہ جو اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب یہ وہ احکام ہیں جس کی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے تاکید کیا کرتے تھے کہ یہ سورت تمام خواتین کو پڑھائی جائے. اور پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بے سمجھے بجھے پڑھا دی جائے, بلکہ اس کے پورے اصول کے ساتھ, پورے لوازمات کے ساتھ کہ اس سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں تاکہ خواتین کو اس کا علم ہو. سب سے پہلا جو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور پہلا جو حکم ہے مخاطب جو ہے وہ مردوں کے لیے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اور عورتوں کے لیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب کچھ لوگ اس کا مطلب الگ لیتے ہیں کہ جب حکم دے دیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں تو پردے کی ضرورت نہیں ہے, پردہ وہاں پر پردے کی بات نہیں آئی ہے, یا پردے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید نہیں کی ہے, بلکہ صرف ہی کہ نگاہوں کو نیچے رکھ لیا جائے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ اسلام چاہتا ہے کہ آگ لگنے سے پہلے ہی ایسی تربیت, ایسا سامان مہیا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی بے راہ روی نہ پھیلے. یعنی اسلام شروع سے, سٹارٹنگ سے چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ قائم ہو کہ آگے چل کر بھی کوئی برائی وہاں پر پیدا نہ ہو. اسی لیے شروعات وہاں سے ہو رہی ہے کہ آگے چل کر جو باتیں برائی کا سبب بن سکتی ہیں, جو باتیں بے حیائی کا سبب بن سکتی ہیں, جو باتوں سے معاشرے میں خرابی پھیل سکتی ہے, تو شروع سے اس کا سد باب کر دیا جائے, شروع سے اس پر روک لگا دی جائے تاکہ آگے چل کر وہ پرابلم ہی نہ رہے. تو یہاں پر شروعات ہو رہی ہے کہ نگاہوں سے, کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا جائے. اور آنکھوں کو نیچے رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ٹھوکر لگ رہی ہے, آپ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ گرتے پڑتے جائیں, نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ کہ کسی پر نظر نہ ڈالی جائے. جیسے کہ بہت ساری احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے, فضل بن عباس, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں, کسی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اگر ایک نگاہ پڑ جائے, یعنی غلطی سے نگاہ پڑ جائے, تو آپ نے فرمایا کہ پہلی نگاہ تو معاف ہے لیکن دوسری نگاہ معاف نہیں ہے. یعنی پہلی دفعہ تو ہو سکتا ہے اتفاق سے نظر پڑ جائے گی, لیکن دوسری دفعہ نگاہ نہیں ڈالی جائے گی. جو اسلامی معاشرہ ہوگا, اسلامک سوسائٹی ہوگی, تو وہاں پر صرف مسلمان ہی تو نہیں آباد ہوں گے نا, غیر مسلم بھی وہاں رہتے ہوں گے. تو پردے کی پابندی تو مسلمان عورتوں پر ہے, غیر مسلموں پر تو نہیں ہے. پھر اس زمانے میں جو لونڈیاں ہوا کرتی تھیں, غلام طبقے کے جو لوگ تھے, کنیزیں, وہ لوگ پردہ نہیں کیا کرتی تھیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو ہوگا نہیں کہ اسلامی معاشرہ ہو اور پھر پورے ہر کوئی پردہ کرنے لگے, کیونکہ وہاں غیر مسلم بھی رہیں گے, دوسرے قسم کے لوگ بھی ہوں گے. تو بہرحال اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ نگاہوں کو نیچے رکھا جائے. جو نگاہوں کو محفوظ رکھے گا, اس کے بارے میں جو احادیث ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اسے ایسی ایمان کی حلاوت نصیب کروں گا جس کی وہ ٹھنڈک یا مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرے گا. یعنی نگاہوں کو بچانا. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ سب سے جو جس سے نقصان ہو سکتا ہے بے حیائی کی بات میں, تو سب سے پہلا جو تیر ہے شیطان جس پر وار کرتا ہے وہ انسان کی نگاہیں ہیں. یہ نگاہیں ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں شروعات ہوتی ہے کسی بھی برائی کی, اور پھر دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے وہ چیز کچھ اور آخری حد کو پہنچ جاتی ہے, اور پھر بے حیائی کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو اگر انسان پہلے اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر لے تو بہت سارے مسائل پر خود ہی وہ قابو پا سکتا ہے, یہ پاتا چلا جاتا ہے. پھر صرف مردوں ہی کو نہیں کہا گیا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, بلکہ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. جو بات آ رہی ہے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے, پاکیزہ طریقہ ہے, یا پھر یہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی پہلے اگر آپ نگاہ نیچے رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے لازماً آگے چل کر ہر چیز کی حفاظت ہوگی, یعنی پھر ہر قسم کی برائی سے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن شروعات اس کی کہاں سے ہو رہی ہے؟ نگاہوں سے ہو رہی ہے. اب یہاں پر مردوں کو تو حکم دیا ہی دیا گیا, لیکن کیا عورتیں جس طرح سے چاہیں نظریں ڈال سکتی ہیں کسی پر؟ نہیں ڈال سکتی. عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیر میں کا ایک تیر ہے, لہٰذا اس کو نگاہوں کو محفوظ رکھا جائے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معاشرہ قائم کیا مدینہ میں, آپ دیکھیں کہ وہاں ایسے معاملہ تھے کہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا تو اللہ کے رسول اسی وقت اس کی تصحیح کر دیتے تھے. جیسے فضل بن عباس کے بارے میں آتا ہے, حج کا موقع تھا اور حج کے موقع پر ہم سبھی جانتے کہ چہرے کا پردہ منع ہے. تو فضل بن عباس جو کہ ایک نوجوان تھے, انہوں نے کسی پر نظر ڈالی, کیونکہ کوئی خاتون اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی. تو فضل بن عباس بھی ساتھ میں کھڑے تھے, انہوں نے جب نظر ڈالی تو اللہ کے رسول نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھ سے دوسری طرف پھیر دیا. تو اب دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے تربیت کا انداز, کہ اللہ کے رسول نے زبان سے بھی کہا اور اپنے عمل سے بھی, ہاتھ سے بھی کر کے دکھایا کہ کسی پر اس طرح سے ڈائریکٹ نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی. اگر خواتین سے بات کرنے کا موقع بھی ہو تو کس طرح سے بات کی جائے گی؟ نگاہوں کو نیچا رکھ کے بات کیا جائے گا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی جائے گی. اور ہمارے پر کیا ہے, الٹا حساب ہے کہ ہمارے پر اس کو بولڈنس کی علامت سمجھا جاتا ہے, اور ان لوگوں کو یا ان لڑکوں کو تو ان کا اتنا مذاق بنایا جاتا ہے, ان کو تو بات کرنا نہیں آتا, ان کے اندر بولڈنس کی کمی ہے. تو جب بھی اگر بات کریں گے خواتین سے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ خواتین سے، خواتین اور مردوں کا بات کرنے کا کچھ نہ کچھ تو بیچ میں موقع آئے گا ہی۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بات ہی نہ کرو، نہیں، بات کی جائے گی لیکن لچکدار آواز میں بات نہیں کی جائے گی اور نگاہیں نیچی رکھ کے بات کی جائے گی اگر بات کرنے کا موقع آئے بھی تو۔ اور پھر نگاہوں کو نیچا رکھنا، کیونکہ نگاہیں نیچی رہے گی تو پھر دل بھی پاک اور صاف رہے گا۔ اگر نگاہوں سے یہ سارے کام کیے جائیں گے جو کہ ناپسندیدہ ہیں، تو پھر دل میں بھی اسی طرح کی آمیزش ہو جائے گی۔ پھر دوسری بات جو خواتین سے خاص طور سے کہی گئی ہے کہ اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں پر جو خود ظاہر ہو جائے میں کیا بات آتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کا کچھ غلط مطلب بھی لے لیا ہے۔ جو ظاہر ہو جائے اور ظاہر کر دیا جائے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے جملوں میں؟ کیونکہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، الا ما ظہر منہا کے بجز اس کے، یا سوائے اس کے جو کہ ظاہر ہو جائے، ما ظہر منہا اس میں سے، یعنی جو کچھ انہوں نے زینت اختیار کی ہے یا جو کچھ پہن رکھا ہے تو اس میں سے جو کچھ ظاہر ہو جائے۔ تو یہاں پر زیادہ تر جو علماء کرام کا یا مفسرین کا جو خیال ہے یہ آ رہا ہے، جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد دراصل جو عورت اوپر جو پہنے گی، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو وہ پہنے گی نا اپنی زینت کو چھپانے کے لیے، وہ عبایا پہنے گی، وہ چادر لے گی یا کچھ، جو بھی کچھ ہر زمانے میں الگ الگ طریقے سے جو چیزیں رائج رہی ہیں، تو وہ جو بھی کچھ پہنے گی تو کچھ وہ تو دکھائی دے گی، کیونکہ اس کو تو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ دراصل اللہ ما ظاہر منہا سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس نے اوپر سے پہنا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ یا مثال کے طور پر چلتے چلتے بعض اوقات چادر ہوا سے اڑ جاتی ہے یا ہٹ جاتی ہے، یا بعض اوقات چہرے کا جو نقاب ہے وہ ہوا سے ہٹ جاتا ہے، یا جو بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ ما ظاہر منہا سے مراد یہ نہیں ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں، عورت کا ستر الگ ہے، حجاب الگ چیز ہے۔ جو لوگ حجاب اور ستر کو ملا دیتے ہیں وہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر ستر کی بات ہی نہیں کی گئی ہے، یہاں پر حجاب کی بات کی گئی ہے، قمار کی بات کی گئی ہے۔ تو وہ اپنی زینت نہ ظاہر کرے مگر اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ پھر بل یدربن بخمورہن علی جیوبہن، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کے پردے کے خلاف ہیں یا جو قائل ہیں یا جو چہرے کے پردے کو فرض نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اپنے اس پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ چاہے کرنا چاہے تو کرے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ لیکن اگر چلیں ٹھیک ہے جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں بھی ہیں، لیکن اب یہاں خمار کا لفظ تو اتنا واضح ہے کہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ خمار کس کو کہتے ہیں۔ اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے عربی زبان میں، جو بھی عربی کی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتا ہے، خمار ایک الگ چیز ہوگی اور ستر ایک الگ چیز ہوگی۔ تو خمار کہتے ہی اس کو ہیں خمرہ کے معنی تھے ما خامر العقل، آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو عقل کو ڈھانپ دے، اسی لیے شراب کو خمر کہا جاتا ہے۔ تو خمار کہتے ہیں کہ ایسا کپڑا جو سر سے لے کر نیچے تک ڈالا گیا ہو، جس کی وجہ سے سینہ کمر سب چیز کور ہو جائے، اس کو خمار کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر چہرے کے پردے کے جو لوگ نہیں بھی قائل ہیں، پہلی بات تو غلط ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر پتہ چل جائے کہ چہرے کا پردہ تھا یا نہیں تھا، تو آپ بتائیے کہ فائدے میں کون رہے گا اگر پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ تھا۔ اور اگر یہ پتہ چلتا ہے قیامت کے دن کے چہرے کا پردہ نہیں بھی تھا، تو بھی نقصان تو نہیں ہوگا نا چہرے کا پردہ کرنے والوں کے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا تم نے چہرے کا پردہ کیا تھا جبکہ نہیں تھا فرض اور پھر بھی چہرے کا پردہ کیا، لہٰذا اس پر تو کوئی سزا دی جائے گی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو فائدے میں تو وہی رہیں گے نا جو لوگ چہرے کے پردے کے قائل تھے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، وہ ہم سورہ احزاب میں پھر دیکھیں گے۔ لیکن اگر جو خمار کو ہی لے لیں اگر صرف، تو خمار کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا اوپر سے نیچے تک کور کرنا۔ تو جو لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں، پھر وہ خمار بھی تو نہیں اوڑھتے ہیں، وہ یا تو پھر وہ دوپٹے اور اسکارف کے نام پر صرف سر پر دوپٹہ یا سر پر کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، پورا سینہ، گلا، کمر سب کچھ کھلا ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ تو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور آج کتنے مسلمان گھرانے آپ بتائیے جہاں پر خمار کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، اگر عبایا بھی پہنا جاتا ہے تو وہ عبایا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر تو تھا کہ نہیں عبایا پہنتے تو زیادہ اچھا تھا میرے خیال سے، اتنا سجا سجایا لباس یا اتنا سجا سجایا وہ عبایا۔ اور جبکہ کہا جاتا ہے کہ زینت کو چھپاؤ، اور زینت کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ زینت ہر وہ چیز جو ایکسٹرا میں لگائی جاتی ہے اس کے اوپر، تو وہ زینت ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو زینت کی گئی ہے اس کو چھپایا جائے۔ تو اب ایک عبایا ایسا آپ زینت والا پہن رہی ہیں کہ اس عبایا کو چھپانے کے لیے، اس کی زینت کو چھپانے کے لیے مزید ایک عبایا کی ضرورت ہے اوپر سے۔ تو عبایا ایسا ہو سادہ جس پر زینت نہ ہو، جبکہ ہمارے پر اب تصور ہی نہیں ہے، آپ عبایا شاپ پہ جائیے اگر ان سے کہے کہ ہم کو سادہ عبایا چاہیے، آپ کو نہیں ملے گا، یقین جانیے۔ کیونکہ اتنا کام کا رواج اس پر عام ہو گیا. آپ دیکھیں جو دلہن کے لیے ہمارے یہاں پر ڈریس سلوائے جاتے ہیں, جو ہم شادی کے لیے ڈریس لیتے ہیں, جو ہم عید کے لیے ڈریس لیتے ہیں, تو عید کے ڈریس پر جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو بھی کام بنا ہوا ہوتا ہے, جس زینت ہوتی ہے, خوبصورتی ہوتی ہے, زری کا کام ہے, جو بھی کام ہے, تو وہ سیم چیز برقعے پر ہوتی ہے ہی نہیں ہوتی. آپ بتائیے, یا جو آپ گھر میں روزانہ ڈیلی یوز کے لیے جو گھر میں لباس پہنتے ہیں, وہ ڈیلی یوز کا جو لباس ہے آپ کا, کہ اس پر اس طرح سے زری کا کام بنا ہوتا ہے, اس کی آستینیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں جو روزانہ آپ پہنتے ہیں, نہیں ہوتی ہے. تو جب آپ باہر نکل رہے ہیں تو پھر باہر تو آپ کو اور سادگی میں جانا چاہیے. باہر آپ یعنی جو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ زینت نہ ظاہر ہو, تو زینت کہتے ہیں اس کو ہیں جو ایکسٹرا چیز لا دی گئی ہے خوبصورت بنانے کے لیے کسی چیز کو. تو برقع عبایا سادہ ہونا چاہیے, اس میں زینت نہ ہو. اب اس پر جب زینت ہم لگائیں گے تو کیا کیا چیزیں لگیں گی اس میں عبائے پر, اسٹون ورک ہے, زری ورک ہے, جو بھی ساری چیزیں ہیں. تو آپ مجھے بتائیے اتنے کلرفل عبائے, اب تو ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ریڈ اور بلیک کمبینیشن, ریڈ اور پنک کمبینیشن, بلکہ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دلہن کا شرارہ, بس صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ دلہن کا شرارہ ریڈ ہوتا ہے اور برقعے بلیک, اور بلیک پر بالکل اپوزٹ کلر میں سلور اور گولڈن کلر سے کام بنا ہوتا ہے. پھر ٹائٹ الگ, دوپٹے الگ چھوٹے, اور اب تو مارکیٹ میں ایسا ہو گیا ہے کہ عبایا کے لیے یعنی آپ اور کتنے زیادہ خوبصورت لگ سکتے ہیں عبائے میں, تو اس کے لیے فیشن شوز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا کہ تم اپنی زینت کو چھپاؤ, اس لیے عبایا دیا گیا. لیکن ہم یہاں پر آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ اب زینت کو بتانے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم کتنے خوبصورت لگ سکتے ہیں عبائے میں, اتنا اسٹائلش برقع ہم پہنیں گے, اور سادگی کا تو تصور ہی نہیں رہا. جی, تو جو کلرڈ کپڑے ہم ڈیلی گھر میں بھی نہیں پہنتے ہیں وہ ہم عبائے باہر نکل کر پہنتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ نے زینت چھپائی ہے, زینت ظاہر کی, یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جو زینت چھپا رکھی ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے, اللہ یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. تو جب گھر اگر چلیں اس کو ہم گھریلو احکام لے لیں کہ گھر میں سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہنا ہے, تو آپ بتائیے کہ گھر میں زیادہ ضروری ہے کہ گھر سے باہر زیادہ ضروری ہے کہ سینوں پر اوڑھنیاں پڑی رہیں. یعنی اتنا واضح حکم آ گیا کہ پہلی بات تو خمار کا لفظ آ گیا, تو خمار میں ہی یہ چیزیں شامل ہو گئیں. دوسری بات پھر واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے سینوں کو ڈھانکے رکھیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو رواج تھا زمانے جاہلیت میں, آپ لوگوں نے کشمیری خواتین کو دیکھا ہے, کیسی ہوتی ہیں کشمیری خواتین, کس طرح سے پہنتی ہیں وہ عبایا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ زینت کو چھپائے رکھیں, اللہ یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے, اور جو خود بخود ظاہر ہونے میں دراصل جو چیز آتی ہے وہ خود آپ کا عبایا ہے, اس میں چہرہ نہیں آئے گا. دوسری بات, خاص طور سے سینے کو ڈھانپنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب باہر نکلیں اور گھر میں بھی جب محرم رشتہ دار ہوں تو ان کے سامنے بھی آپ اس طرح سے رہیں گے. اور اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ گھر میں جب جیسے بیٹے ہیں, بھائی ہیں, شوہر ہیں, شوہر کا تو بالکل اس میں الگ ہو جاتا ہے سمجھے, جیسے سسر ہیں یا والد ہیں, تو عورت اتنا جو ہے دوپٹہ ہٹا سکتی کہ ٹھیک ہے سر پر سے اس کا دوپٹہ اگر ہٹ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, یا پانچے اپنے اوپر کرتی ہے گھر کی صفائی کے لیے, یا وضو کے لیے اپنی آستینیں چڑھاتی ہے. تو محرم رشتہ داروں کے سامنے یہ چھوٹی موٹی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی, لیکن بہتر یہی ہوگا کہ وہ ان کے سامنے بھی ادب سے آئے. اور آپ دیکھیں کہ سر پر دوپٹہ اوڑھنا فرض نہیں ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ تم سر پر 24 گھنٹے دوپٹہ اوڑھے رکھو, لیکن یہ کہا گیا کہ تم اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے ادب اور تمیز کے ساتھ آؤ تاکہ ایک گھر میں ماحول اچھا رہے. تو آج کل تو پہلی بات تو سر پر دوپٹہ اوڑھنا بالکل اس کو ختم کر دیا گیا, چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, سر پر دوپٹہ اوڑھنا فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن کم از کم جو صحیح چیز چھپانے کی ہے کہ سینوں پر جو دوپٹے ڈالنے کی بات آ رہی تو کم از کم سینوں پر تو ڈالے رکھیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل دوپٹوں کا کیا حال ہو گیا ہے, پہلی بات تو اتنے باریک دوپٹے آتے ہیں کہ وہ دوپٹہ ہونا نہ ہونا کوئی فائدے کا ہی نہیں ہے, بالکل نیٹ کے سارے لباس بھی نیٹ کے آ رہے ہیں اور دوپٹے بھی نیٹ کے. پھر دوسری بات یہ کہ جو چھپانے کی بات کہی گئی ہے وہ چھپایا نہیں جاتا, اس طرح سے دوپٹے اڑے جاتے کہ الٹا وہ چیز دکھائی جاتی ہے. تو پھر کیا فرق رہ گیا پہلے کے دور میں اور آج کے دور میں زمانے جاہلیت میں؟ جی, اسکارف پہننے کا جو رواج ہے اس سے اور برا حال ہو گیا ہے. اسکارف پہن کے سمجھتے کہ ہم نے بہت سب کچھ احکام پورے کر لیے, لیکن وہ اسکارف ایسا ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا اسکارف اور پورا نیچے کا حصہ کھلا, تو یہ تھوڑی یہ مطلب ہے ہی نہیں. اسکارف کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. اسکارف اگر آپ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے وہ یا تو ہم جس کو دوپٹہ اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں وہ ہوگا, یا خمار جی باریک اور چھوٹا ہوتا ہے, جیسے مفسرین نے لکھا ہے نا اپنی تفاسیر میں کہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں کہ دوپٹے کو گلے کا ہار بنا کر بس گلے میں لٹکا لیا، نہیں ایسا نہیں، دوپٹہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ سینوں پہ اپنے دوپٹے ڈالے رہیں، ٹھیک ہے. خواتین خواتین کے سامنے ان پر اتنی پابندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. حیا کے اندر رہ کر اگر آپ زینت کر سکتی ہیں خواتین کے اندر تو آپ کر سکتی ہیں، لیکن جو محرم رشتہ دار ہوں گے اور پھر غیر محرم، دونوں میں بہت فرق ہے. محرم رشتہ داروں کے سامنے عورت زینت سے تو آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے جو ستر کا ہے اس کا خیال رکھے گی، ستر کو ملحوظ رکھے گی. اور جو غیر محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے تو ہم سب جانتے کہ وہ ایک الگ احکام میں آ جائیں گے، کیونکہ یہاں پر پوری لسٹ بتا دی گئی. اور اگر دیکھیں گے اگر محرم اور غیر محرم رشتہ دار کا کوئی فرق نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اتنی لمبی لسٹ نہ یہاں پر بتاتا. یہاں پر پوری لمبی لسٹ بتا دی گئی کہ کس کے سامنے اپنا سنگھار ظاہر کریں اور کس کے سامنے نہ کریں. اور سنگھار اور زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ایکسٹرا چیز آپ نے کی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ پوری ایک لمبی لسٹ دے گی کہ شوہر، شوہر کے باپ، شوہروں کے بیٹے، یعنی جو سوتلے بیٹے ہوتے ہیں، شوہروں کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، ٹھیک ہے. تو جو بھانجے ہیں اپنی بہنوں کے بیٹے ہیں وہ بھی، اور جو بھائیوں کے بیٹے ہیں وہ بھی، وہ محرم رشتہ داروں میں آ جائیں گے. یا اپنے میل جول کی عورتیں، تو جو بھتیجے بھانجے ہوتے ہیں وہ بھی محرم ہیں ہم سب جانتے ہیں، تو ان کے سامنے بھلے زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ زینت ایک الگ چیز ہوگی، یعنی شوہر کے سامنے ایک الگ ہوگا اور اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کے سامنے جب انسان آئے گا تو تھوڑا سا اس کے اندر ایک احتیاط ہوگا. پھر وہ زیر دست مرد، اور اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا اور اتنی جلدی غلامی ختم نہیں ہو سکتی تھی جبکہ اسلام نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس زمانے کے غلام اور آج کے غلاموں میں بہت فرق ہے. یہاں پر جو زیر دست مرد آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہمارے گھروں کے کام کرنے والے ہیں آج کل کے، یہ غلام نہیں ہے، یقین جانیے وہ غلام بالکل ہی الگ ہوتے تھے اس زمانے کے. اور وہ غلام ایسے ہوتے تھے کہ ان کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی بالکل. اس زمانے میں جو طبقہ تھا غلامی کا طبقہ، ان کی آزادی کوئی آزادی نہیں تھی اور ان کی نہ کوئی خواہشات تھی. آج کے دور میں غلامی بالکل بھی نہیں ہے. تو جو گھر کے ڈرائیورز ہیں، کام کرنے والے ہیں، باغ کے مالی ہوں یا جھاڑو دینے والے ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں، یہ اس میں آ ہی نہیں سکتے. تو جو لوگ اپنے گھر کے کام کرنے والوں کے سامنے بے دھڑک آ جاتے ہیں ان کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. کیونکہ تمام مفسرین اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ جو گھر کے کام کرنے والے ہیں آج کل کے، وہ زیر دست مردوں میں نہیں آئیں گے. اور زیر دست مرد مطلب مملوک، تو یہ وہ لوگ تھے جن کو صرف روٹی سے غرض ہو، کسی اور کوئی اور غرض نہ ہو جن کی. اور آج ہم سب جانتے ہیں جتنے کام کرنے والے ہیں وہ لوگ آزاد ہیں، اب غلامی باقی ہی نہیں رہی ہے، تو وہ اس زمرے میں نہیں آتے ہیں. ایون کہا گیا کہ اپنی میل جول کی عورتیں، تو ایسی عورتیں جو جن کو آپ بالکل پہچانتے نہ ہوں، ان کے سامنے بھی بے پردہ ہونے سے منع کیا گیا. اور کیوں؟ آپ دیکھیں کتنا اسلام ہمیں کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے، کتنی ہماری حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی خواتین ہو جو آپ کی جا کر بہت زیادہ خوبصورتی کا ذکر کسی اور سے کر دیں اور جس کی وجہ سے لینے کے دینے پڑ جائیں یا کچھ مصیبت آ جائے. تو اسی لیے ایسی خواتین جو جن کو آپ بالکل نہ جانتے ہیں تو ان کے سامنے بھی اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو سعودی عرب کی خواتین ہیں، جو سعودی خواتین ہیں، وہ پبلک پلیس پر جیسے مسجدیں ہوئی ہر جگہ یا ہاسپٹلس وغیرہ، صرف خواتین بھی بیٹھی ہیں تب بھی وہ اپنے چہرے کا پردہ نہیں ہٹاتی ہیں، نقاب نہیں ہٹاتی ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ جو اپنی پہچان کی عورتیں ہیں ان کے سامنے کھول سکتے ہو. یا پھر غیر اولی الاربا، وہ مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور اس میں بھی وہ لوگ آ جائیں گے جو بالکل ہی شادی کے قابل نہ ہوں. لیکن اگر کوئی ایسے لوگ ہوں، جیسے آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہو سکتی ہے مرد حضرات میں سے، تو وہ لوگوں کے سامنے بھی پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. صرف اس صورت میں ان کے سامنے آ سکتے ہیں جو کوئی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اور اللہ کے رسول کے زمانے کا یہ واقعہ ملتا ہے ہم کو کہ ایک ایسے ہی شخص تھا جو گھروں میں آتا جاتا تھا اور جس کے تعلق سے مشہور تھا کہ یہ ایسے ہی ہیں، سمجھے، غیر اولی الاربا میں آتا ہے. اب اس نے جو ہے ایک دفعہ اللہ کے رسول نے سن لیا اس کے بارے میں، یا کسی اور صحابی نے سن لیا کہ وہ کسی صحابی سے کہہ رہا تھا کہ فلاں فلاں جب تم موقع پر جاؤ تو فلاں کے گھر میں ضرور جب موقع ملے تو اس کی لڑکی کو تم نے حاصل کر لینا، اور اس کی خوبصورتی کا وہ پورا نقشہ کھینچ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اللہ کے دشمن، اور آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا، بلکہ مدینہ سے باہر نکال دیا. تو جو ایسا شخص ہو جو عورتوں کے محاسن کو جانتا ہو تو اس کو بھی رکھنے کے لیے منع کیا گیا، حالانکہ وہ مملوک میں آتا ہے اور غیر اولی الاربا میں ہی کیوں نہ آتا ہو، لیکن اگر وہ عورتوں کے محاسن کو جانتا ہو تب بھی اس کو گھر میں نہیں رکھا جائے گا. پھر وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں، آپ سوچ لیں کہ کتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بچے آ سکتے ہیں، لیکن اگر بچے 12-13 سال سے بڑے ہو جائیں، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں بوائز، تو پھر اس صورت میں وہ بچے بھی اب اندر بغیر اس کے نہیں آ سکتے، یعنی محرم رشتہ دار اگر ہوں تو، اور اگر غیر محرم ہو تو پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ بالکل ہی ایک الگ رول ہو جائے گا. پھر دوسری بات جو کہی گئی ہے، ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اب یہاں پر زینت سے کیا مراد ہو سکتا ہے کہ پیروں کو زمین پر نہیں مارنا ہے؟ تو اصل جو تقاضا ہے وہ کیا تقاضا ہے کہ آپ چل رہے ہوں اور آپ کی جو جوتی ہے وہ ٹک 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 کر رہی ہو، تو جو لوگ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے کہ اچھا کسی کی آواز آ رہی ہے، کون آ رہا ہے. یا پیروں میں اس طرح کے کوئی زیورات پہنے ہوں، پازیب ہے یا جو بھی کچھ ہے، تو اس میں آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ پہن سکتے ہیں پیر کے جو زیورات ہیں، پیر کے زیورات پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جب آپ نے پہننا ہے تو چلتے وقت اس میں سے آواز نہیں آنی چاہیے، بس اس بات کا خیال رکھیں جی. چاہے وہ سینڈل ہو چاہے وہ پیر کی پازیب ہو، آواز پیدا نہیں ہونا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو دین ہمیں پیروں کی زینت یا پیروں کی آواز کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا وہ چہرہ اور چہرے پر زینت یا عبائے پر زینت پہن کر باہر نکلنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا کہ پیروں کی آواز تک چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. اب یہاں پر تھوڑا سا ہمیں معتدل رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اگر ہم اس وقت کے اسلامی معاشرے کو دیکھیں تو یہ سب پردے کی پابندی تھی، نگاہوں کو نیچے رکھنا تھا، خمار تھا، موٹے مضبوط دوپٹے تھے جس کی وجہ سے جو یعنی باریک اور مہین نہیں ہوتے تھے. کئی واقعات بھی ہم کو ملتے ہیں کہ جو کپڑا دیا گیا دوپٹے کا تو اس کے کہا گیا کہ اس کے نیچے کپڑا لگا لیں. تو بہرحال ان ساری باتوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا کہ وہ برائی کو پنپنے نہ دیا جائے اور بھلائیاں پھیلے. اور اب یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی کسی سے بات ہی نہ کرے، جیسے اس دن آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ اسماء بنت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے ہجرت کر کے آئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے باقاعدہ بات چیت کی، اور 7 ہجری میں وہ آئی تھیں تو پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا مطلب. تو اب یہ بھی نہیں تھا کہ بالکل کوئی کسی سے بات ہی نہ کرے. ہمارے پر آج کیا ہو گیا سسٹم کہ بالکل بات کرنے کو معیوب یا بالکل منع کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بات ہی نہ کرے کسی سے. اس زمانے میں صحابہ کرام صحابیات سے یا امہات المومنین سے بات کیا کرتے تھے، تو بات چیت تو ہوگی لیکن کیا ہوگا اعتدال میں رہ کر، آواز میں لوچ لچک نہیں پیدا کی جائے گی. صحابیات سے لوگ دین سیکھنے آیا کرتے تھے. شفا بنت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے جن کو چونٹی کے کانٹے کا علاج بھی آتا تھا، اور اللہ کے رسول نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیچر ان کو بنایا تھا. ان کو یعنی وہ ماشاءاللہ بہت ہمت والی اور رعب والی خاتون تھیں، بوڑھی بھی تھیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو بازار میں کسی ایک جگہ اس کا ذمہ دار بنایا تھا کہ وہاں پر کے پیمانے کی وہ دیکھ بھال کرے کہ پیمانے کو لوگ کم زیادہ تو نہیں رکھتے ہیں یا لوگ ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے بازاروں میں بھی امیر مقرر کیے تھے، جس طرح سے زکوٰۃ کے لیے عامل مقرر کیے تھے اسی طرح سے بازاروں کے لیے بھی ذمہ دار بنائے تھے کہ بازار میں کوئی بے ایمانی نہ ہو اس بنا پر. تو شفا بنت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے ایک جگہ کا اس طرح سے ذمہ دار مقرر کیا تھا. تو بات چیت ہوگی، یہ لین دین ہوگا، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکن کیا ہوگا حدود میں رہ کے. ہر کوئی اپنی حدود کو پہچانے، ہر کوئی اس کے اوپر جو پابندی عائد کی گئی اس پابندی کو جانے، سوچے، سمجھے، اس پر عمل کرے. تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ یہ ساری برائیاں پھیل ہی نہیں سکتی. تو یہ بہت ہی سنہرے اصول بتائے گئے ایک معاشرے کو بے راہ روی سے قائم رکھنے کے لیے، ایک معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے. پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آیا کرتی تھیں، ہے نا؟ اور ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آ کر کمپلین کی اللہ کے رسول سے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو. لیکن اس کے آداب بتائے گئے کہ جب مسجد میں عورتیں آئیں گی تو کس طرح سے آئیں گی، کیا ہوگا آپ بتائیے. کیا کہا گیا کہ خوشبو لگا کر نہیں آئے گی. پھر مرد یعنی اللہ کے رسول پہلے مردوں کو روکے رکھتے تھے اور مسجد میں حکم دیتے تھے کہ پہلے عورتیں نکل جائیں. جب عورتیں نکل جاتی تو بعد میں اللہ کے رسول مردوں کو حکم دیتے تھے کہ ٹھیک ہے اب مرد نکلیں. پھر عورتیں دیواروں سے لگ کر چلا کرتی تھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بات کا دور تھا، کہنے لگی کہ ہمارے زمانے میں نہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ عورتیں دیواروں سے لگ کر چلتی تھیں، ایک سائڈ سے خلط ملط نہیں ہوتی تھی عورتیں اس طرح سے بیچ میں راستے میں. پھر جی ہاں جب یہ حکم آیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ عرب یعنی اس زمانے میں مدینہ کے گھر میں کوئی خاتون ایسی نہیں بچی تھی کہ جس وقت یہ آیتیں اس نے سنی یہ گھروں پر آ کر مردوں نے کہا اور انہوں نے اپنے گھروں سے میں سے موٹے دوپٹے نہ نکالے ہوں. اور دوسرے دن فجر کی نماز میں ہر خاتون کسی نہ کسی طرح سے اسی طرح کا موٹا دوپٹہ لے کر آئی تھی. انہوں نے اپنے کمر کے پٹے کھول دیے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں رواج تھا کہ وہ لوگ کمر پر پٹا باندھتی تھیں یا دوپٹہ پیچھے ڈال دیتی تھیں اور پورا سینہ کھلا رہتا تھا سامنے سے، اور کان وغیرہ یہ سب کھلے رہتے تھے. تو پھر ایسا ہوا کہ یہ ساری چیزیں پھر کور کی گئیں اور اس طرح سے خواتین مسجد میں آئیں. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آنے کی اجازت تو دی گئی لیکن اس کے حدود اور آداب بتائے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی عورت یا کوئی مرد تنہائی میں کسی سے نہ ملے, اس کے لیے سختی سے منع کر دیا گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ تیسرا جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. تو یہ سارے اصول بتا دیے گئے کہ کیا چیز سے بچنا ہے آپ کو, یعنی وہ چیز جو بے حیائی کی طرف فحاشی کی طرف لے جاتی ہے تو اس کے پہلے سے دروازے بند کر دینے ہیں. ایک غیر محرم مرد اور عورت تنہائی میں نہ ملے کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. عورت اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرے, خوشبو لگا کر نہ جائے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جذبات میں کچھ پیدا ہو, ہلچل پیدا ہو, لہٰذا اس کو منع کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے شیطان کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ نے جو منع کر دیا تھا کہ تنہائی میں کوئی کسی سے نہ ملے کیونکہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی عورت سے, کسی خاتون سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا. آپ جب بیعت لیتے تھے تو عورتوں سے صرف زبانی بیعت لیتے تھے اور مردوں سے ہاتھ پر بیعت لیتے تھے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی غیر محرم کسی غیر محرم سے ہاتھ نہ ملائے. پھر جو بدگمانی کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ختم کر دی جاتی تھیں, یعنی کسی کے دل میں بدگمانی پالنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے, آپ اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے آ رہے تھے. راستے میں آپ نے دیکھا کہ دو شخص جا رہے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو روک کر فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, یعنی استغفر اللہ. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے آپ کے تعلق سے بدگمانی کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, شیطان ہوتا ہے, ہو سکتا ہے شیطان تمہارے دل میں بات ڈال دے, اس لیے آپ نے کلیئر کر دیا. تو کلیئر بھی کر دیا اللہ کے رسول نے. تو یہ چیز ضروری ہے کہ کلیئر کر دی جائے تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے کہ شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے. پھر کسی مرد کے لیے, کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی غیر مرد یا غیر عورت کو اس کا جسم ٹچ ہو یا ہاتھ لگے. اس لیے بیعت اللہ کے رسول زبانی لیتے تھے اور مردوں سے ہاتھ پر بیعت لیتے تھے. آپ نے اسی طرح سے غیر محرم عورت کو غیر محرم کے ساتھ یا عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کر دیا. سختی سے منع کیا آپ نے کہ کوئی عورت تنہا غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرے. ایون حج کو جانے کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر سے حج ہی ساقط ہو جاتا ہے, یعنی ان کے اوپر حج فرض ہی نہیں, لا کر ان کا کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو. تو اتنے لوگ بیچ میں بار بار فتوے پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم فلاں کے ساتھ چلے جائیں, فلاں کے ساتھ چلے جائیں, تو آپ سے پوچھ ہی نہیں ہوگی حج کے بارے میں کیونکہ آپ کے پاس کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے آپ کا اپنا. تو یہ عملاً کوشش تھی دراصل اس سوسائٹی میں مرد اور عورت کے اس طرح کے تعلقات کو روکنے کی, لیکن بات چیت ہوتی تھی, لوگ مسجدوں میں جاتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوگوں کو فتویٰ بھی دیا کرتی تھی. اور جب بنی امیہ کا دور آیا, اس زمانے میں, اس دور میں جب عورتیں کثرت سے باہر نکلنے لگی, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ اگر تم لوگوں کا حال اس طرح سے اللہ کے رسول دیکھتے تو تمہارا آنا جانا بند کر دیتے. یہ رنگ ڈھنگ دیکھتے جو اب ہیں تو ان کا مسجدوں میں آنا اسی طرح بند فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو آنا بند کیا گیا تھا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. مسجد نبوی میں عورتوں کے داخل ہونے کا دروازہ الگ تھا اور مردوں کے داخل ہونے کا دروازہ الگ تھا. اور پھر جماعت میں بھی اللہ کے رسول نے جو عورتوں کی جماعت بتائی تھی کہ سب سے پیچھے کی صف عورتوں کی اچھی ہے تاکہ وہ مردوں سے خلط ملط نہ ہو. پھر جو مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی, پھر بھی آپ نے کیا فرمایا تھا کہ عورت کی سب سے بہترین نماز کون سی ہوگی؟ جو گھر کے اندر کے کونے میں پڑھی جائے گی, پھر صحن میں, پھر باہر, اور پھر مسجد میں. یعنی پہلا درجہ یہ بتایا گیا کہ گھر, یعنی جتنا ہو سکتا ہے وہ گھر میں رہے. کوشش یہ کی گئی کہ وہ گھر میں رہ کر نماز پڑھے, لیکن مسجد میں آنے سے روکا بھی نہیں گیا. تو بہرحال یہ بہت سارے واقعات اگر ہم دیکھیں تو جس کا اگر ابھی یہاں ذکر کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال سورہ نور میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک سوسائٹی کو کس طرح سے بے راہ روی سے پاک رکھا جائے. آگے دیکھیے, وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو, اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کے موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو, اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے تو اس مال سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکاتبت اس زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا نا کہ غلامی بہت زیادہ عام تھی, اور اسلام نے اس کا خاتمہ کیا کہ ایک دور یہ آیا کہ یہاں تک کہ غلامی بالکل ختم ہو کر رہ گئی. تو مکاتبت یہ ہوتی تھی کہ جو غلام ہوتا تھا وہ اپنے مالک سے ایک طرح سے ایگریمنٹ کرتا تھا کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گا جس کی وجہ سے آپ مجھے آزاد کر دیں. پھر جو اس کو مال ملتا تھا وہ مال وہ اپنے مالک کے پاس جمع کرتا جاتا تھا, پھر جب وہ سارا ایک جو ایگریمنٹ جتنے کے مال کی بات ہوئی تھی وہ پورا ہو جاتا تو وہ غلام پھر آزاد ہو جاتا تھا. اس کو مکاتبت کہتے ہیں. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کہہ بگری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن نے کسی کا ذکر نہیں چھوڑا، معاشرے کے ان پسے ہوئے طبقوں یا ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کی ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ زبردستی، کیونکہ اس زمانے میں کچھ عرب لوگوں کے پاس یہ رواج تھا کہ جو ان کی لونڈیاں ہوتی تھیں وہ ان سے زبردستی اس طرح کا کام لیتے تھے، یعنی بے حیائی کا کام لیتے اور اس کی کمائی وہ کھاتے تھے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو حرام کمائی ہے اس میں یہ بھی ایک ذکر آتا ہے کہ اس طرح سے چاہے لونڈیوں یا عورتوں سے یہ کام لینا اور وہ کمائی کھانا، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ ان کا بھی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں ان کو زبردستی مجبور نہ کرو، کیونکہ کئی جو اس وقت جو کنیزیں تھیں، جو لونڈیاں تھیں، جو مسلمان ہو گئی تھیں اور وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھیں، بے حیائی کا کام، اسی لیے منع کیا جا رہا ہے کہ ان سے یہ کام زبردستی نہ لو۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یدیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو لگے نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثال سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ سبحان اللہ، سورہ نور کی یہ جو آیت ہیں، جو نور والی آیت ہیں، ان آیت کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین ہی کا یہ کہنا ہے کہ یہ سمجھانے کے لحاظ سے مشکل ترین آیت ہے، کیونکہ اللہ کے نور کی مثال دی گئی یہاں پر، اور اللہ کے نور سے مراد یہ نہیں کہ جو دنیا میں جو اجالا ہے، جو سورج روشنی دیتا ہے تو یہ نعوذ باللہ اللہ کا نور ہے، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، ہم سب جانتے ہیں، روشنی کے اسباب مہیا کیے ہیں۔ یہاں نور سے مراد کیا چیز ہو سکتی ہے، یہ تو زیادہ جو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ان آیات میں سے ہے جو مشکل ترین آیت ہوتی ہیں، یا جس کا علم سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چند، مطلب جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے انہی کو ملتا ہے جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں۔ لیکن جو مفسرین نے جو مختلف باتیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو نور سے مراد دراصل یہ لیا گیا ہے کہ جو اسلام کی روشنی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسی آنکھوں میں وہ تاب ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تھا کہ تو مجھے دیکھ نہ سکے گا، اگر اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ میری تجلی سے اپنی جگہ ٹھہرتا ہے تو ٹھیک ہے، دیکھ سکو گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ صرف تجلی ہوئی تھی، اور ہم نہیں جانتے کہ تجلی کیا ہوتی ہے۔ ہم اس کے اردو میں جو معنی بیان کر سکتے ہیں کہ تجلی کا مطلب کہ جھپکا سا ذرا سا ہونا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، یا وہ آج انسان کی آنکھوں میں وہ بصیرت ہی نہیں ہے، اسی لیے کسی کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو یہ رائے درست نہیں مانی جاتی، کیونکہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں، کئی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ انسان کے اندر، یعنی اس دنیا میں قیامت سے پہلے آنکھوں میں وہ بصیرت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، وہ تاب ہی نہیں ہے انسان کی آنکھوں میں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو بصیرت دے گا، آنکھوں کے اندر وہ تاب، وہ ہمت طاقت دے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی نگاہیں ٹھہر سکیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ نور کی مثال، دراصل اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، وہ نور کی مثال بتائی گئی ہے کہ انسان جو کچھ تصور کر سکتا ہو وہ تصور کر لے، یعنی اس کے ذہن میں جو سب سے بڑی چیز آ سکتی ہے وہ اس حساب سے وہ تصور کرے کہ اللہ کا نور کیسا ہے۔ پھر اس نور سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی کہ اس نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، تو یہاں اس سے مراد دین اسلام ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ رہنمائی کس طرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری۔ اگر کوئی نان مسلم ہے تو اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی کس طرف رہنمائی کرتا ہے؟ مزید نیکیوں کی طرف، کہ وہ اور مزید نیکیوں میں آگے بڑھے، مزید اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہیبت، کبریائی، اس کی محبت، جو کچھ بھی وہ تصور کر سکتا ہے کہ جو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو اس کی کبریائی انسان کے دل کے اندر آئے. یہ ایک مسلمان پھر جب آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، دوست ہے، سرپرست ہے، مددگار ہے. تو جو ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک غیر مسلم کو اگر ہدایت ملتی ہے تو غیر مسلم سے وہ مسلمان ہوتا ہے اور وہ ہدایت پاتا ہے، اور اگر ایک مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اس طرح سے رہنمائی دیتا ہے کہ مزید وہ اپنی نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے، یعنی اس کو ایک لو لگ جائے کہ کس طرح سے میں اپنے رب کو راضی کروں، میرا رب مجھ سے کسی طرح سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو جس کی طرف چاہتے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے. اور اس سے بہتر مثال، یعنی بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور مشکل ترین آیت بھی ہے. تو بہرحال اس آیت کا مطلب تو زیادہ جو صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی آیت کو سمجھا سکیں یا سمجھ سکیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالے تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاق میں چراغ رکھا ہو. آپ نے کبھی تاق دیکھا ہے؟ پہلے زمانے میں جو فانوس ہوا کرتے تھے، پہلے اوپر ایک تاکچے بنے ہوتے تھے نا، یا تو دیوار میں محراب ہوتا تھا یا کچھ چیز اوپر لٹکا دی جاتی تھی، قندیلیں ہوتی تھیں، وہ قندیلیں اوپر کسی چیز میں رکھ دی جاتی تھی، یعنی اس کو رکھنے کی جگہ ہوتی تھی، اوپر اس لیے رکھا جاتا تھا تاکہ زیادہ روشنی پھیلے. تو کسی بھی آپ جب کینڈل کو آپ اوپر رکھتے ہیں، آپ دیکھیں نیچے رکھیں گے تو اتنی روشنی نہیں پھیلے گی، لیکن جب آپ اس کو اوپر رکھتے ہیں تو روشنی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ پھیلتی ہے، ہے نا؟ تو تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو. اب وہ پہلی بات تو اوپر تاک میں رکھا ہو، پھر وہ چراغ فانوس میں ہو، فانوس میں تب اوپر سے لائٹ لگا دی گئی ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک نارمل چراغ ہوتا ہے، اب تو چراغ رہے بھی نہیں، لیکن ہم میں سے سب کو معلوم ہوگا، انڈیا پاکستان میں ہماری الحمدللہ ہوتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب چراغ اس میں رکھے جاتے ہیں، جب چراغ ہوتا ہے تو ایک نارمل چراغ ہوتا ہے جس کی لو یا جو دیا ہوتا ہے وہ جلتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ اسی چراغ کے اوپر گلاس لگا دیں تو گلاس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی میں چمک پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے گویا کہ جیسے ہر طرف اسٹارس نظر آتے ہیں نا، ہم کو کرنیں نظر آتی ہیں روشنی کی، روشنی بڑھتی بھی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے وہ روشنی اس کے اوپر کانچ رکھنے سے، گلاس رکھنے سے. تو یعنی کسی بھی آپ روشنی کی جتنی اس میں خوبصورتی ہو سکتی ہے اس کو آپ تصور کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال اس سے تشبیہ دے کر بیان فرمائی ہے کہ چراغ ہے جو تاک میں رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ چراغ بھی ایک فانوس میں ہو، اور فانوس کا یہ حال ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس گلاس کو بہت صاف کرنا پڑتا ہے، جتنا وہ گلاس چمکے گا، صاف ہوگا، شفاف ہوگا، اتنی زیادہ روشنی پھیلے گی، اتنی زیادہ روشنی پھوٹے گی. پھر سب سے بہتر، جو ہم نے کل زیتون کے بارے میں پڑھا تھا کہ سب سے بہتر اگر کوئی درخت ہے جو جس کی تعریف کی گئی ہے تو زیتون کا درخت ہے، سب سے بہترین تیل زیتون کا تیل ہے. تو وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو، اب اس کو مبارک کہا گیا ہے درخت کو، کہ اس کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو شرقی ہو نہ کہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. یعنی سب سے بیسٹ، یعنی اس زمانے میں زیتون کے تیل سے جو چراغ جلایا جاتا تھا وہ سب سے بیسٹ مانا جاتا تھا. تو مثال اسی سے دی گئی ہے. اور پھر یعنی ایسے وہ خود ہی بھڑکا پڑتا ہے کہ ہم کو دنیا میں تو چراغ روشن کرنے کے لیے اس کو ماچس کی تیلی لگانی پڑتی ہے، لائٹر سے سلگانا پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی ہے کہ وہ جو تاق میں چراغ رکھا ہوا ہے اس کو کسی کے بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو لائٹر لگانے کی، لائٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود بخود اس سے روشنی پھوٹتی ہے، روشنی نظر آتی ہے، روشنی نکلتی ہے اس سے، کسی ظاہری اسباب کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. پھر اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل کرے کہ جس اللہ تعالیٰ کی نور کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اب یہاں پر آئیے، اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر نور سے مراد پھر دراصل کیا ہے؟ دین اسلام ہے، یا اللہ کی معرفت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، کہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ ذات کیسی ہوگی، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. تو یہاں پر آگے کی آیت سے خود بخود پتہ چل جاتا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. سبحان اللہ. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرائے جانے کی نوبت آ جائے گی, اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین عمل کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نور کی مثال دی, پھر کہا کہ فی بیوتن اذن اللہ, کہ وہ گھروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے یا ان گھروں میں وہ پائے جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر, اس کی تسبیح صبح شام بیان کی جاتی ہے. اس سے مراد پھر کیا ہو سکتے ہیں؟ کہاں پر دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, نام بلند کیا جاتا ہے صبح شام؟ مسجدیں. تو وہ گھر جہاں پر ہم کو معلوم ہے نا کہ احادیث سے جو ہم کو بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ کیا ہیں؟ مساجد ہیں. اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ بازار ہیں. تو وہ گھر یا وہ مسجدیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. جہاں پر دین کا علم پھیلایا جا رہا ہو, جہاں پر قرآن کی تعلیم اور تربیت کا کام کیا جا رہا ہو, جہاں پر احادیث بیان کی جا رہی ہوں, احادیث کا علم دیا جاتا ہو, وہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر بلند کرنے کی توفیق دی ہو, جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے, جہاں اللہ کا نام بیان کیا جاتا ہو, اللہ کی تسبیح کی جاتی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے تمام چیزیں بتائی جاتی ہوں, تو یہ وہ گھر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جاتا ہو, جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جاتی ہو. پھر دوسری جو مثال دی گئی ہے وہ کفر اور شرک. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نور سے مراد وہاں پر کیا دین اسلام ہے یا دین اسلام کی دولت اور روشنی ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا, مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا, بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کو پورا پورا حساب چکا دیا, اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے, اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل, تاریکی پر تاریکی مسلط ہے, آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ بھی قرآن کی بہت بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ شرک اور کفر کے اندھیرے کو جو تاریکی سے یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ موج پر موج چھائی ہوئی ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے, جب وہ چلتا رہے اس نے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کو موجود پایا, یعنی جب وہ آخر میں پہنچے گا کافر بھی تو اس کو کچھ اور سجھائی نہیں دے گا, بلکہ وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کو موجود پائے گا. سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو وعدے کیے تھے یا قرآن میں جو باتیں بتائی تھیں وہ سب کی سب صحیح ثابت ہوئیں, کہ اب کافروں کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے اور مومنوں کے لیے پھر جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. اور سب سے زیادہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ سمندر کا اندھیرا ہے. اسی بنا پر بہت کچھ لوگوں کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول نے کبھی سمندر کا سفر کیا تھا, تو لوگ ان کو بتایا گیا کہ نہیں. تو ان لوگوں نے بتایا کہ کوئی شخص جو سمندر کے بارے میں جو ڈیپلی نالج رکھتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ سمندر کا اندھیرا سب سے زیادہ سخت اندھیرا ہوتا ہے. اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ سمندر کے کچھ جو جانور ہیں جو سب سے اندر رہتے ہیں سمندر میں, تو ان کی آنکھیں نہیں ہوتی, کیونکہ آنکھیں دے کر کوئی فائدہ ہی نہیں ان کو, کیونکہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے سمندر کے سب سے نچلی سطح پر کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں نہیں رکھی ہیں. تو ہم خود سوچیں کہ مطلب روشنی اندر جا ہی نہیں پاتی, پانی کے اندر جو موجیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ موج پر موج چھائی ہوئی ہو اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے, تو یعنی اندھیرے کو مزید بڑھانے کے لیے بتانے کے لیے. تو یہ مثال سے بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھ کر اسلام کو قبول کیا کہ یہ بات جب اللہ کے رسول نے سمندر میں کبھی سفر نہیں کیا, یہ شخص تو وہی بتا سکتا ہے جو سمندر کا بہت زیادہ ماہر ہو. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام واقعی میں اللہ کا کلام ہے, اسے کسی نے خود نہیں گھڑا ہے. تو بہرحال شرک کو تشبیہ دی گئی ہے اندھیرے سے, لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم سب شرک سے بچتے رہیں اور دوسرے لوگوں کی بھی ہم رہنمائی کا ذریعہ بنیں کہ ہم ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں انشاءاللہ. کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون وللہ ملک السماوات والارض والی اللہ المصیر کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر رہتا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی پرندوں کے بارے میں بتایا گیا، اور ہم نہیں جانتے کہ ان کا پرندوں کا یہ اڑنا یا ان کا پر پھیلانا، ہو سکتا ہے یہی ان کی نماز کا طریقہ ہو اور یہی ان کی تسبیح کا طریقہ ہو۔ جس طرح سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر رکوع میں جاتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو پرندوں کا نماز کا طریقہ یہی ہو جو وہ اڑتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکے چلے آتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتے ہیں۔ ہم تصور کریں، جب ہم آسمان پر ہماری نظریں ہوں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کبھی کبھی نا، اس طرح سے جو موسم ہم کو نظر آتا ہے کہ کیسے بارش ہونے کے اسباب ہوتے چلے جاتے ہیں، ابر ہم کو نظر آتا ہے نا، اور اس ابر کی وجہ سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اب بارش ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر ہم اس کو کثیف ابر بنا دیتے ہیں، پھر تم دیکھتے کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ کتنا وہ خوبصورت منظر ہوتا ہے بارش کا، اور پھر کبھی اولے برساتا ہے، کبھی ہلکی سی بارش ہوتی ہے، کبھی تیز بارش ہوتی ہے، کبھی اس بارش سے نقصان ہو جاتا ہے زمین کا، اور کبھی اس بارش سے فائدہ ہوتا ہے۔ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ حق اگر ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ پیچھے سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ کر آئے تھے نا کہ اصل تو مومن وہی ہے جو اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا، اس فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے، یعنی اللہ کے رسول کے فیصلے کو پوری خوش دلی کے ساتھ قبول کرے۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دے تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین کا وارث وہ انہی کو بنائے گا جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو کچھ وعدے ہیں وہ مشروط ہیں، یعنی کسی شرط کے ساتھ ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیچھے ہم بنی اسرائیل کے ہسٹری بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو نیک لوگ تھے جنہوں نے نماز قائم کی تھی، جو زکوٰۃ دیتے تھے اور نیکی کا کام کرتے تھے، جب تک وہ اس کام پر قائم رہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور پھر نافرمانی کرتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا پھر وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ختم کر دیا. تو سیم مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی والا معاملہ ہے کہ مسلمان بھی جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کے ساتھ ہے, اور جیسے انہوں نے نافرمانی کی, اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو نافذ نہیں کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اسی بنا پر ہے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا نہیں چاہتے. آج ہم کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے اصول, یہ قرآن کے احکامات 1400 سال پرانے ہیں, آج کے دور کے لیے یہ نافذ نہیں کیے جا سکتے. تو جب کھلم کھلا اس طرح سے نافرمانی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نصرت ہمارے ساتھ پورا ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا گیا کہ نماز قائم کرو, زکات دو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا, اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء 3 عورات لکم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن توافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حدود کو نہ پہنچے ہوں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں, صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں, ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر, تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیع کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیت تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. اب یہ والی جو آیت ہے, پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جو باہر کے لوگ کسی کے گھر جا رہے ہوں تو اس صورت میں ان کے لیے کیا اصول مقرر ہوں گے, کیا قانون ہوں گے, یا کیا طریقہ کار ہوگا اجازت لینے کا. اب گھر کے اندر کی بات کی جا رہی ہے, گھر کے اندر جو ایک فیملی رہتی ہے, خاندان رہتا ہے, تو فیملی میں, خاندان میں چونکہ اب سب ہم جانتے ہیں کہ بچے ہیں, ماں باپ ہیں, تو اب بیڈ رومس میں بھی اگر جانا ہو تو جو گھر کے مملوک ہوں گے, جو اس زمانے کے غلام تھے, آج کے غلام کی بات نہیں کی جا رہی ہے, یہ آپ لوگ یاد رکھیں بات. تو جو گھر میں فی الحال جو لوگ ہیں, بچے ہیں یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, سمجھے, کیونکہ اچانک تو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہمارے یہاں سے ختم نہیں کر سکتے, اس لیے بات کرنا ہی پڑتی ہے اس کی, کیونکہ پھر کچھ لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ اچھا ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ ایک مار اور 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے کہ بس آپ نے ایک ڈنڈا مارا اور 2 ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیا. جو سسٹم اتنے زمانوں سے چلتا آ رہا ہے اس کو اچانک ختم نہیں کیا جا سکتا, وہ دھیرے دھیرے ہی ختم ہوگا. تو بہرحال جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں پر ہے اور اس کو اتنی جلدی ختم کرنا پاسبل بھی نہیں ہے. اب جو ہے اسی میں رہ کر ہم اس کے تعلق سے احکامات دیکھیں گے نا کہ ہم اس کو کس طرح سے اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں. تو ایک خاندان کی بات ہے اگر کہ ایک فیملی رہی کہ ماں باپ ہیں اور بچے ہیں, تو اس صورت میں بھی بچوں کو کیا کرنا ہے کہ اپنے والدین کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جانا ہے 3 وقتوں پر, اور وہ 3 اوقات کون کون سے ہیں, فجر سے پہلے, دوپہر جو ہم کیلولا کہتے ہیں جس کو, جس وقت تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں, اور عشاء کی نماز کے بعد, یعنی جو سونے کا ٹائم ہو. ان 3 اوقات میں بچوں کو اجازت نہیں کہ بے دھڑک والدین کے کمرے میں بیڈ روم کا دروازہ کھل کے گھس جائیں, بھلے ایک فیملی کے لوگ کیوں نہ ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کہ سورہ نور کب پڑھنا چاہیے تھا ہم لوگوں نے, یعنی ہم نے کب پڑھانا چاہیے اور کب پڑھنا چاہیے, اس میں جو رولز جو اصول بتائے گئے ہیں یہ کب پڑھائے جانے والے ہیں؟ جی بچپن سے, یعنی بچپن سے تعلیمات دی جائیں گی, اور کلاسز ہماری ایسی ہونی چاہیے. ابھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے جب ہم لوگ گئے تھے اکولا, تو وہاں پر اسی طرح سے بچوں کی کلاسز کا تھوڑا سا انتظام کیا تھا, ہفتے میں یعنی سنڈے کو کیا تھا, کیونکہ وہاں پر اسکولیں شروع ہو جاتی ہیں جب یہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں چھٹی. تو وہاں پر ہم نے خاص طور سے سورہ نور ہی رکھا تھا, حالانکہ چھوٹے بچے تھے, زیادہ بڑے بچے نہیں تھے, لڑکیاں اور چھوٹے بچے تھے, بوائز بھی. تو یہ جب احکامات رکھے گئے سورہ نور کے, کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ آپ کو اپنے امی کے کمرے میں بھی کیسے جانا ہے, یا گھر میں کیسے جانا ہے, اپنی خالہ کے گھر کیسے جانا ہے, اپنے رشتے داروں کے گھر کیسے جانا ہے, تو جب اس کے پیپرز وغیرہ دیے گئے تو گھروں سے ان کے والدین آ گئے تھے ملنے کے لیے, اور حیران تھے کہ کہنا کہ اچھا, یعنی اتنی اچھی باتیں قرآن میں لکھی ہوئی, ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا, یعنی یہ قرآن کی تعلیمات ہیں. ہم غیر مسلموں کو آنر دیتے ہیں نا, غیر مسلموں کو بہت اونچی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ واہ ویسٹرن کنٹریز کے کیا اچھا ان کا کلچر ہے, کتنے مہذب وہ لوگ ہیں, کتنے آداب ان کے اندر پائے جاتے ہیں. وہ لوگ کتنا صاف ستھرا رہتے ہیں کیونکہ وہ صرف اسپرے کر لیتے ہیں، ان کے یہاں پر تو غسل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ ظاہری صفائی پر توجہ دیتے ہیں، اسلام باطنی صفائی پر بھی توجہ دیتا ہے. یعنی یہ سارے اصول تو ہمارے ہیں جو انہوں نے ہم سے اڈاپٹ کیے ہیں. وہ یہ یورپ تو اس زمانے میں ڈارک ایج میں سٹون ایج کہلاتا تھا یورپ، وہاں پر گندگی میں رہنا عبادت سمجھا جاتا تھا، اور جو صاف ستھرا رہتا تھا اس کے اوپر فتوے لگائے جاتے تھے کہ یہ بے دین لوگ ہیں. جو ننس کے بارے میں خبریں ملتی ہیں کہ جو ننس دن بھر میں اگر دو تین دفعہ منہ دھو لیتی تھی تو ان پر فتوے لگا دیے جاتے تھے کہ یہ اچھی راہبہ نہیں ہے، یہ نیک نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو نہ دھونا، اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھنا، اس کو وہ لوگ زیادہ ایمان کی علامت سمجھتے تھے، زیادہ عبادت کی علامت سمجھتے تھے. یہ تو اسلام نے تصور دیا. جس زمانے میں یورپ اپنے ڈارک ایج سے گزر رہا تھا، بالکل تاریکی سے گزر رہا تھا، کہ گندگی کے جوہر پڑے ہوتے تھے گھروں کے سامنے، کوئی نکاسی کا کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی ان کے یہاں پر ڈرینیج سسٹم نہیں تھا، ہر گھر کے آگے ایک بڑا سا گڑھا تھا جس میں وہ ہر قسم کی گندگی ڈالتے تھے، اور اسی سے پھر سڑان اٹھتی، اسمیل آتی گھروں کے اندر. مہینوں مہینوں ایک ہی لباس پہنا جاتا، لباس تبدیل کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا. یہ یورپ کی بات میں کر رہی ہوں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں، آپ جا کر خود ان کے جو ڈکشنریز ہیں اس میں آپ جا کر خود دیکھ سکتے ہیں. اور اسلام نے یہ تصور دیا پاکی اور صافی کا، اور پھر قرآن نے اس کو اور مزید سونے پہ سہاگا بنا دیا الحمدللہ. کہ قرآن نے جو قرآن جو اصول پیش کرتا ہے کہ جو اس زمانے کے زمانے جاہلیت کے جو عرب تھے، ٹھیک ہے وہ اس قدر آگے نہیں بڑھے تھے گندگی میں جس طرح کہ یورپ کے لوگ تھے، لیکن ان کے اندر شرک اور بت پرستی کی برائی پائی جاتی تھی. لیکن وہ جب شرک اور بت پرستی کی برائی نکلی تو وہ کندن بن گئے، سبحان اللہ، ایسے کھرے اور اچھے لوگ تھے وہ عرب کے لوگ. کہ اس طرح سے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنایا اور اتنا بہترین معاشرہ قائم کر کے دکھایا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جو عرب کا علاقہ تھا کہ دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے دیکھنے کے لیے، صرف عراق کو اتنا خوبصورت بنایا گیا تھا، ایسا بہترین وہ سٹی تھا اس زمانے میں، ہر طرف فاؤنٹینز، درخت، پودے، باغ اور حمام بنائے گئے تھے، کیونکہ یورپ میں تو حمام کا تصور ہی نہیں تھا، واش رومز کا. تو اسلام اتنے بہترین اصول دیتا ہے، اور ہم جو ہے آج ویسٹرن کنٹریز کو ان کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ لوگ زیادہ ہم سے اچھے مہذب ہیں، ان کے طریقے پر چلو، ان کو فالو کرو. تو ان کو کیوں فالو کریں ہم؟ ہمارے پاس اتنے اچھے اصول ہیں، ہمارے پاس اتنی اچھی تعلیمات ہیں، ہم کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول نے ہم کو الف سے لے کر یا تک ہر قسم کے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے، رہنے کے، کھڑے ہونے کے، چلنے کے سب آداب بتا دیے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واش روم جانے کے آداب بھی بتائے ہیں کہ کیسے جانا ہے واش روم میں، پیر کیسے اندر رکھنا اور پیر کیسے باہر نکالنا ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ مکمل دین ہے ہمارا، مکمل الحمدللہ، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی تیڑ نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے تمام آداب اصول سب کچھ بتا دیا ہم کو. تو کہا جا رہا ہے کہ تین اوقات میں بچے، جو گھر کے بچے ہیں، وہ بھی اپنے والدین کے کمرے میں، اگر والدین کمرے میں ہو، اگر ماں کمرے میں سو رہی ہو، اگر والد نہیں بھی ہے تو بھی کوئی بیٹوں کو پرمیشن نہیں کہ وہ بلا دھڑک بے دھڑک کمرے میں آ جائیں، یا والد کمرے میں سو رہے تو بیٹی کو پرمیشن نہیں کہ وہ بلا بے دھڑک کمرے میں آ جائے، بلکہ ان تین اوقات میں اجازت لے کر جانا چاہیے. اب یہ تو والدین کی بات ہو گئی، لیکن جو میں جوائنٹ سسٹم کی بات کری تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم کی، آپ کو ابھی یاد ہوگا کیا تھا ہم نے کی تھی بات، کہ ہم اتنی جلدی ختم نہیں کر سکتے اس کو. آپ بتائیے کر سکتے ہیں ختم؟ ہمارے بس میں ہے نہیں نا. تو اب گھر میں چاچی ہے، تائی ہیں، سب ساتھ میں رہتے ہیں، سب کے بیڈ رومز الگ الگ ہیں. اب ہمارے یہاں یوزولی کیا ہوتا ہے کہ اچھا چاچا کی شادی ہوئی، اب وہ دلہن ہے، بچے اتنے اٹیچڈ ہیں دلہن سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دلہن ہر ایک کو پسند آتی ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے، زیورات پہنتی ہے، تو ہر بچوں کا دل وہیں اٹکا رہتا ہے. اب گھر والوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ اچھا نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میاں بیوی کو ساتھ میں رہنے دیا جائے، تو نہیں، وہ میاں بیوی کو ساتھ میں نہیں رہنے دیں گے ہم، بلکہ بچوں کو بھیجیں گے، جاؤ چاچی کے پاس، جاؤ چاچی کے پاس بیٹھو. اور بےچارے بچے تو ناسمجھ ہیں نا، لیکن بڑے تو ناسمجھ نہیں ہیں، جو دادی ہیں گھر میں، جو بچوں کی والدہ ہے، وہ تو ناسمجھ نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ اچھا چاچا چاچی بیٹھنے کی بجائے وہ کہتے ہیں ہمارے بچے اندر ساتھ میں بیٹھے. اور بچے بے دھڑک اندر گھس جاتے ہیں اپنے چاچی کے یا مامی کے یا خالہ کے بیڈ روم میں. یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے. ہم کو بچوں کو بچپن سے تعلیم دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے نئی دلہن ہے یا چاچی ہیں، جو بھی کچھ ہے، وہ محبت کرنے والی بھی ہے ماشاء اللہ، تب بھی یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ بے دھڑک کسی کے کمرے میں گھس جائیں یا بچوں کو بھیج دیں. یہ معیوب بات ہے، غلط بات ہے. تو جب اپنے بچوں کو اپنے والدین سے بیڈ روم میں اجازت لینے کی بات کہی گئی ہے، تو چاچی کے کمرے میں یا تائی کے کمرے میں یا مامی کے کمرے میں تو اور زیادہ اس کی ضرورت ہے اجازت لینے کی. ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے. تو بہرحال پھر ہم کیا کریں گے کوشش اس دفعہ جا کر سورہ نور پڑھائیں گے وہاں پر جا کر. بس گھر کے ساتھ خاندان والے لوگوں کو لے کر بیٹھیے, صرف خاندان والے لوگوں کو, یا اور بھی جو رشتے دار ہیں ان کو بھی بلا لیجئے. کچھ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں, جو قرآن کی آیتیں وہی ہمیں سب کچھ بتا رہی ہیں الحمدللہ. اس کی کوئی لمبی چوڑی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی فقہ میں جائیں. اب یہاں پر فقہ ہم کو نہیں ڈسکس کرنا ہے. آپ دیکھیں دیور اور بھاوج کا مت لائیے گا آپ پلیز یہاں پر, کہ اچھا یہ رشتہ کیسا ہے. وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا رشتہ ہے اور ایک حدود میں رہنا چاہیے. لیکن آپ سسٹم کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کو اسی سسٹم میں جس قدر بہتری آپ لا سکتے ہیں وہ بہتری آپ لائیں. کیونکہ آپ دیکھیں اسی بنا پر جب شدت پسندی آتی ہے نا, اور شدت پسندی کی وجہ سے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لڑکیاں جن کی ایک ہی گھر کی دو تین لڑکیاں ہیں, قریبی جاننے والے ہیں, جب ان کی شادی ہوئی بیٹیوں کی تو وہ بہت ہی وہ شرعی پردہ, اور یہ شرعی پردہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, یہ اسلام میں تو کوئی ٹرمنالوجی نہیں ہے یہ شرعی پردے کی, یہ ہمارے اردو والوں میں ہی ہے بس. تو شرعی پردہ کرنے والی تھی وہ. یقین جانیے کہ صرف 9 مہینے کے اندر یا 10 مہینے کے اندر دو بیٹیاں طلاق لے کر گھر واپس آ گئی, طلاق ہو گئی. کیونکہ سسرال, حالانکہ سسرال والے بھی بہت دیندار, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ہر لمحے بہو کو بیڈ روم میں کھانا نہیں پہنچا سکتے, کہ بہو بیگم بیٹھی ہیں بیڈ روم میں, کہتی ہیں میں شرعی پردہ کرتی ہوں, وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی ہیں. تو جن کو کام نہیں کرنا ہوتا نا, وہ زبردستی شرعی پردے کا اپنے اوپر ڈالتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہو جائے گی, الگ بحث ہو جائے گی. لیکن آپ اتنی جلدی اس سسٹم کو ختم نہیں کر سکتے. بھلے جو میں یہ بات کر رہی ہوں, ابھی مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کے ضرور اس کے اوپر آبجیکشن آئیں گے, لیکن میں یہاں پر بحث برائے بحث بات نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ گھروں کو توڑنا شرعی پردے سے بھی زیادہ غلط بات ہے. کہ ایک شادی نکاح ہوتا ہے اس لیے کہ گھروں کو آباد کرنے کے لیے, گھروں کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. حکمت سے آپ کام لے سکتے ہیں, حکمت سے. کہ کتنی لڑکیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو جوائنٹ فیملی میں گزارا کر رہی ہیں ماشاءاللہ, وہ ابایا پہن کر کچن میں کام کرتی ہیں. یہ ایک لمبی سی چادر لے لے عورت, وہ دن بھر گھر میں چادر پہن کرے, وہ بناؤ سنگار نہ کرے, اور ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے. آمنے سامنے بیٹھنا بھلے ہی نہ ہو, ہنسی مذاق نہ ہو, بلا وجہ کی بلا ضرورت کی کوئی گفتگو نہ ہو, اپنا کام کیا کچن سے سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلے گئے. تو گزارا ہو سکتا ہے نا کسی طرح سے ماحول کو. یعنی ہم جو مشکلات ہم فی الحال فیس کر رہے ہیں اپنے ممالک میں, ان مشکلات کا حل نکالا جا سکتا ہے. کیا اس کا سب کا حل ایک ہی ہے بس, کہ طلاق لے لی جائے, یا پھر بس ہر ایک کو الگ گھر لے کر دے دیا جائے؟ یہ تو حل نہیں ہے نا اس کا. اور پھر اتنے سالہ سال سے جو ہمارے یہاں پر سسٹم ہے, اس سسٹم کو آپ اچانک نہیں ختم کر سکتے, اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنا پڑے گا. اب جیسے ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے, ان میں وہ شعور ہے الحمدللہ, اور ہم الحمدللہ ہم نے دین پڑھا ہے تو ہم کو تھوڑی بہت معلومات ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کی کوشش کریں گے. لیکن جو پرانی پہلے زمانے کے لوگ ہیں, وہ تو آپ ان کو نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر رہے ہو. تو ہر چیز کا ہر مسئلے کا حل یہ نہیں کہ بس الگ گھر لے کر دے دیا جائے بیٹا اور بہو کو. بیچ کی بھی کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے. لیکن اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں پر جو پرانا سسٹم ہے کہ دیور بھابھی کا مذاق چل رہا ہے, کسی بھی طرح کیسا بھی دوپٹہ ہے, کوئی ستر کا خیال نہیں, اور بس ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں, ساتھ بیٹھے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہی ہے, یہ تو بالکل بھی جائز نہیں, بالکل درست نہیں ہے. یہ تو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی, اور نعوذ باللہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہوگا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک لمٹ میں رہ کر ایک پروقار طریقے سے آپ ایسا کوئی لمبی چادر پہنے, اور بلا وجہ کی گفتگو نہ کریں, معاملہ ختم. تو بہرحال بچوں کو بچپن سے یہ تعلیم دیں کہ اگر ان کو اپنے گھر میں اپنے امی کے بیڈ روم میں بھی جانا ہے تو وہ اجازت لے کر جائیں, ان موقعوں پر جب والد اور والدہ دونوں بیڈ روم میں ہوں. تو بہرحال ہمارے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو سورہ نور میں یہ احکام معلوم ہی نہیں ہے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان تک پہنچائیے پیغام اور یہ آگہی پیدا کریں انشاءاللہ. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں, نکاح کی امیدوار نہ ہوں, وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں, بشرطیے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں, تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے, اور اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ایسا ہوتا کہ جو جوان عورتیں ہیں یا جو بہت بوڑھی نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے پردے کا حکم نہ ہوتا, تو یہاں بوڑھی عورتوں کا ذکر ہی نہیں آتا. یہاں ان بوڑھی عورتوں کا ذکر ہے جو بالکل ہی بوڑھیا پھونس ہو چکی ہوں, جن کے بال سفیدی سے بھڑک اٹھے ہیں, اور جن کو کوئی زینت کی خواہش نہ ہو. اگر کسی کو زینت کی خواہش ہے تو اس صورت میں پھر اس کو بھی پردہ کرنا ہر حال میں لازمی ہوگا, ضروری ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ان بوڑھی عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو بالکل ہی نکاح کی امید نہ رکھتی ہوں. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, ورنہ اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ, یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے, یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے. یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا ماموں کے، یا خالاؤں کے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ یعنی صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے کہ اچھا گھروں میں نہیں جانا ہے، اجازت نہیں لینی، تو اچھا ٹھیک ہے پھر کسی کے گھر کھانا کھانے بھی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کر آیتیں واضح طور پہ بیان کر دی کہ نہیں، کسی دوسرے کے گھر جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کوئی انوائٹ کر رہا ہے، ساتھ میں مل کر کھانا کھانا ہے، یہ سب تو چلتا رہے گا، رشتے داریاں ہیں، دوستی ہے، جان پہچان ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہو نہیں سکتا معاشرے میں۔ آپ کوئی انسان کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ اکیلا زندگی گزارے، پہاڑوں اور غاروں میں چلا جائے، نہیں۔ ایک معاشرے میں رہنا ہے تو یہ سب ہوگا، آنا جانا لگا رہے گا، لیکن پھر اس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ جب تم جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، اجازت لو۔ اور پھر وہی والی بات یہاں پر آئی ہے کہ سلام کے لیے کہا گیا کہ فسلموا علی انفسکم، کہ اپنے آپ کو یا اپنی جانوں پر یا اپنے لوگوں پر سلام کرو۔ تحیۃ من عند اللہ ایک بہت ہی بہترین دعا ہے، یا ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو مقرر کیا گیا ہے، مبارک ہے۔ سبحان اللہ، طیبہ، کتنی چیزیں کہی گئی ہیں سلام کو، آپ دیکھیں۔ تحیۃ مبارکۃ طیبۃ، کہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجئے کہ قرآن میں اس کو کتنا آگے بڑھایا گیا ہے، کتنی اس کی خوبی بیان کی گئی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو جو سلام کرتے ہیں وہ بھی دراصل ایک تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ سلام جو ہم کرتے ہیں وہ تحفہ بھی ہے، تو اس کو اور خوش دلی سے ادا کریں تاکہ یہ تحفہ بہترین طریقے سے تحفہ کہلائے۔ تو سلام کر کے جایا کریں، اجازت لے کر جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، اور تم محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم آپس میں سلام کو رواج نہ دو۔ یعنی میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں جس سے تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ افشا السلام بینہم، کہ خوب سلام کو آپس میں رواج دو۔ تو یہی چیز ہم کو آج عام کرنی ہے کہ کثرت سے سلام کرنا ہے، کہ جہاں پہ کسی سے ملاقات ہو، چاہے وہ جان پہچان والے ہوں یا نہ ہوں، عورتیں عورتوں کو سلام کرے تاکہ یہ محبت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قائم رہے۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اسے اجازت لیے بغیر نہ جائیں، اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو۔ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ یعنی ایک جب ساتھ میں ٹیم ورک ہوتا ہے تو اس وقت جو مجلس کے آداب ہوتے ہیں یا کلاس کے آداب ہوتے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں، اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں یا کوئی تقریب میں ہوں، تو وہاں پر جو اس مجلس کا یا اس تقریب کا جو ذمہ دار ہوگا، آپ اس تقریب سے، اس مجلس سے بغیر اجازت کے پھر آپ نہیں جا سکتے۔ آپ کو اس جو وہاں کا رہنما ہے، جو ذمہ دار ہے، امیر ہے، اس سے آپ کو اجازت لے کر جانا ہوگا، بغیر اجازت کے آپ نہیں جا سکتے۔ یہ بھی ایک اصول بتایا گیا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرائے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدره تقدیرا۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تھا کہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی بھر لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے، اور وہ اسے صبح اور شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے؟ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں۔ ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوجھتی۔ یہاں پر پھر رسول پر وہی اعتراض کیا گیا کہ یہ رسول بازاروں میں چلتا پھرتا ہے یا ہماری طرح کھاتا پیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے وہی والا آبجیکشن رہا ہے رسولوں پر کہ رسول بشر کیوں ہیں، فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اور فرشتہ اتار دیا جاتا تو پھر کہتے کہ فرشتہ ہے لہٰذا ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو یہ اعتراض جو اللہ کے رسول پر کیا گیا، اس سے پہلے بھی تمام رسولوں پر کیا جا چکا۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلایا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونس سے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم ربنا جعلنا منکم، کہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی کہا جا رہا ہے؟ اللتی وعد المتقون، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامنے زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تمہیں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ تم صبر کرتے ہو، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ تھوڑے ہی وقفے میں یہاں پر دو دفعہ اس اعتراض کا جواب دیا جو وہ اللہ کے رسول پر کرتے تھے کہ یہ نبی بازاروں میں چلتا پھرتا ہے یا کھانا کھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہر دور میں اعتراض رہا ہے کہ نبی فرشتہ کیوں نہیں ہے، یہ کوئی اور بشر کے علاوہ کوئی اور مخلوق کیوں نہیں ہے۔ اور آج بھی جو دین کے دائی ہوتے ہیں یا جو عالم دین ہیں، ہمارے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ان کے تعلق سے ہمارے پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ نہ انہوں نے کھانا پینا نہ مسکرانا۔ تو یہ سب دراصل یہ مشرکین کی سوچ ہوتی ہے، کسی مسلمان اور مومن کی سوچ نہیں ہوتی کہ جو دین کے دائی ہیں وہ اپنے اوپر زندگی کی تمام نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ یہ غیر مسلموں کا تصور ہے، اسلام یہ تصور ہمیں نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب جانتے ہیں زندگی گزاری، ٹھیک ہے آپ کے پاس آپ چاہتے تو مال و دولت کے آپ کے اوپر ڈھیر لگ سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو خود ہی ناپسند کیا۔ لیکن آپ باتیں بھی کرتے تھے، ہنستے بولتے بھی تھے، سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، آپ کے دوست احباب بھی تھے اور آپ ان کے سب کے حقوق ادا کرتے تھے، ایون بازار میں بھی جاتے تھے، کئی دفعہ کا ہم کو ذکر ملتا ہے۔ تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابتدائی کہاں سے کی تھی؟ آپ بزنس مین، یعنی ایک بہت اچھے بزنس مین تھے، وہ تو نبوت کے کاموں کی وجہ سے آپ نے پھر بعد میں بزنس چھوڑ دیا، ورنہ ہم سب جانتے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی تجارت کو کئی گنا بڑھا کر آپ واپس لائے تھے، یعنی بہت زیادہ منافع ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین زندگی گزاری، ہمارے لیے آپ ہی کی زندگی نمونہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کام کیا ہم کو بھی اسی طرح سے اعتدال میں رہ کر کام کرنا ہے، اور اسی میں خوبصورتی ہے اور بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، اور اس چیز کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.